نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا امين يا رب العالمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النمل آیت نمبر 1-14 توسین حروف مقطعات اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ ان حروف کو دے کر یہاں پہ بتا دیا کہ دیکھو تمہارے لیے تمہیں یہ حروف دے دیے جائیں تو تمہارے لیے ناممکن ہے کہ تم ایسا کلام لے آؤ جیسا اللہ تعالیٰ نے انہی حروف کے ساتھ نازل فرمایا ہے کہ جس کو چیلنج کیا گیا کہ کوئی ایسا کلام لے آئے مگر کوئی لا نہیں سکا. تو حروف تو یہی ہیں, یہی توسین ہے, کوئی الف لام میم ہے, کوئی توہا ہے, کوئی یاسین ہے, تو یہ حروف تو وہی ہیں. تم لا سکتے تو تم لے آؤ ایسا کلام. اور دوسرے یہ کہ انسان عاجز ہے ان حروف کا معنی جاننے سے. ان حروف کا بھی کوئی معنی ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے. اب تم نکال کے دکھاؤ کوئی معنی. انسان کتنا بھی زور لگا, کسی نے کچھ بولا, کسی نے کچھ بولا, کوئی بھی ڈیفینیٹ اس کا معنی نہیں بتا سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں. ہمارے لیے ایسے ہی ہیں, بس یہ دو الفابیٹس ہیں, دو لیٹرز ہیں. توسین, تلک آیات القرآن, یہ آیات ہیں قرآن کی. یعنی انسان کو شروع میں ہی یہ بتا دیا گیا کہ جو آیات آپ ابھی پڑھنے جا رہے ہیں نا وہ قرآن کریم کی آیات ہیں. معمولی بات نہیں ہے, اس کو ایسی چھوٹی سی بات نہ سمجھنا. یہ اللہ کے کلام کی آیتیں ہیں, یہ قرآن کی آیات ہیں. اور قرآن کس سے ہے؟ قرآن بہت زیادہ جو پڑھی جانے والی کتاب ہو, بہت زیادہ جس کی تلاوت کی جائے اس کو, یعنی اس قرآن سے ہے نا. تو آپ یہ دیکھ لیں دنیا میں واقعی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. حالانکہ دوسرے تورات وغیرہ بھی, انجیل وغیرہ بھی, اولڈ ٹیسٹمنٹ, نیو, کون ان کو پڑھتا ہے؟ کتنا ہے اس کا پڑھائی کی جاتی. تو دوسرے اس کا معنی یہ بھی ہے جمع کرنا, یعنی اس میں ساری حکمتیں جمع ہو گئی, حکمت کی باتیں. تو اور یہ کتاب مبین کی آیات ہیں, کتاب جو روشن. کتاب بھی لفظ کیف تابا سے ہے نا, اور کتاب کا معنی ہے جو سب سے, یعنی جو لکھی جانے والی چیز ہو. اور یہ دیکھ لیں کہ یہ سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب, پہلے اس کو پڑھا جاتا ہے پھر لکھا جاتا ہے, اس لیے پہلے قرآن آیا پھر کتاب آئی. اور یہاں پہ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے جہاں سے یہ قرآن اترا ہے. اب لوح محفوظ پہ کس کی ریچ ہو سکتی ہے؟ کوئی پہنچ سکتا ہے وہاں پہ کہ وہاں سے جا کے قرآن لے آتا اور سن لیتا اور پڑھ لیتا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, وہ رحمان ہے, اس نے اس قرآن کو ہمیں سکھا دیا, اس دنیا میں نازل فرما دیا. ورنہ یہ اس رب کائنات کا کلام ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے کہ یہ ہمارے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے تھما دیا, ہمیں دے دیا, ہم تک اس کی ریچ کر دی, ورنہ کہاں کوئی اس کو پا سکتا تھا. سبحان اللہ. تو کیا پتا چلا کہ یہ قرآن کی آیات ہیں. تو یاد رکھو کہ یہ سوچ سمجھ کے پڑھنا کہ یہ آیات کوئی معمولی آیات نہیں ہیں. اور دوسری, کتاب مبین کی, یعنی واضح کتاب کی. قرآن اور کتاب دو الفاظ اللہ کے کلام کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. تو قرآن کی جو اصل کاپی کہہ لیں یا جو اصل ہے وہ تو لوح محفوظ میں ہی ہے نا. اب دیکھ لیں سبحان اللہ کے جو وہاں پہ تھا وہ آج آپ کے سامنے ہے. یہ سوچ کے بھی انسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے. وہاں پہ تو صرف فرشتوں کی دسترس ہے. ہدم و بشرا للمؤمنین, ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان لانے والوں کے لیے، ہدایت یعنی راہ دکھانے والی ہے اور بشارت ہے ایمان لانے والوں کے لیے، یعنی ایمان شرط ہے اس سے ہدایت لینے کے لیے. جن کے دل میں ایمان ہوگا وہی اس سے راہ پائیں گے. ظاہر ہے جس کو اللہ کے اوپر ایمان ہو اور جس کو یہ ہو کہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اس کا کلام ہے، وہی اسے ہدایت پائے گا نا. باقی تو دیکھیں آپ کسی کو کتنا بھی کہتے رہیں وہ اس سے لوگ پڑھ بھی لیتے ہیں، اس سے ہدایت نہیں لیتے. اس کو پڑھ لینا الگ بات ہے اور اس سے ہدایت لے لینا وہ الگ بات ہے کہ یہ راہ دکھا دے انسان کو اپنی زندگی کے معاملات میں، اس سے رہنمائی مل جائے، یہ الگ بات ہوتی ہے. تو یہاں پہ دیکھیں قرآن کو ہادی نہیں کہا گیا، یہ ہادی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، یہ ہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے، لیکن ہدن کہہ دیا گیا. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بڑا عالم ہو تو اس کو عالم کی بجائے علم کہہ دیا جائے، کہ وہ تو علم ہے. کوئی بہت حسین ہو تو اس کو حسین کی بجائے حسن کہہ دیا جائے، کہ وہ تو سراپا حسن ہے. تو اس میں بہت ایگزیجوریشن ہے. تو اس سے یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ ہادی نہیں، ہدن ہے ہی ہدایت، یہ سراسر ہدایت ہے، ہدایت ہی کے لیے. اور ہم نے کیا بنا لیا اس کو، بس پڑھ پڑھ کے بخشنے کی کتاب، یا پڑھ کے دم کرنے کی کتاب، یا پڑھ کے ثواب لینے کی کتاب. اور ہدایت کتنے لوگ لے رہے ہیں اس سے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم سب سے زیادہ ایمان والے ہیں. یہاں پہ کہا گیا جو ایمان والے ہیں وہ اس سے ہدایت لیتے ہیں. کیا ہم ہدایت لے رہے ہیں اس کتاب سے؟ کیا ہماری زندگی میں اس کے ذریعے رہنمائی ہمیں مل رہی ہے؟ ہم کیا کام کرنے سے پہلے کوئی بھی اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا بتایا گیا کہ کیسے اس کام کو کرنا؟ کوئی بھی کام ہے، آپ کے خوشی کے ہیں، غم کے ہیں، آپ کے کاروبار کے ہیں، تجارتوں کے ہیں، اور زندگی گزارنے کے ہیں، نکاح کے، طلاق کے، مطلب عدت کے، جو جتنے بھی احکامات ہیں، کیا ہم واقعی اپنی زندگیوں میں اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، یا اس کو تو طاق میں رکھا ہوا اور ہم مرضیاں اپنی کرتے ہیں؟ کیا ہماری جو مرضی ہوگی، قرآن کا کیا ہے، وہ تو ایک بس کتاب ہے پڑھنے کے لیے، ایک ایک حرف پہ سب کو پتا ہے 10 نیکیاں ملنی ہیں، بس وہ نیکیاں حاصل کرنے کا طریقہ. اگر یہی نیکیاں حاصل کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ اور بھی کوئی کلام بتا سکتا تھا. مثلا آپ سبحان اللہ پڑھتے رہو، آپ کو اس پہ بھی نیکیاں ملیں گی، اللہ اکبر پڑھتے رہو اس پہ بھی نیکی ملے گی، کوئی تسبیحات اللہ تعالیٰ سکھا دیتے. ایسا کلام جو رہنمائی کرتا ہے زندگی کے اندر، ایک ایک فیز آف لائف میں آپ کو بتاتا ہے آپ نے کیسے چلنا، اس کی ضرورت کیا تھی. یہی اسی لیے بھیجا گیا نا، تاکہ ہم اس گائیڈ لائن کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. لیکن کون اسے گائیڈنس لے رہا ہے؟ 90% لوگ تو ہم اس امت میں اسے گائیڈنس لینا چھوڑ دیے. وراثت کے مسائل دیکھ لیں، کتنے لوگ اسے گائیڈنس لیتے ہیں اس قرآن سے کہ یہ کیا کہتا ہے اس معاملے میں. حلال اور حرام کے احکامات دیکھ لیں، آپ جو چیز بھی اٹھا کے دیکھیں کم ہی لوگ اس قرآن سے گائیڈنس لے کے اپنی زندگی چلا رہے ہیں. اور جو اس کا مقصد تھا ہدایت، اسی کو بھول چکے ہیں. اسی لیے ہمارا یہ حال ہے نا آج. یہ آپ کو ڈیلنگز بتائے گا کس کے ساتھ آپ کا سلوک بیسٹ ہونا چاہیے، اس کے بعد کس کے ساتھ، اس کے بعد کس کے ساتھ، کون کون اس مد میں آتے ہیں کہ جن کو، جن کے اوپر آپ سپینڈ کریں. آپ کے ہمسایوں کے کیا حقوق ہیں، لوگوں کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، سب بتاتا ہے. اس کے باوجود ہماری زندگیوں میں یہ کیوں نہیں نظر آتا؟ کیونکہ ہم نے اس کو ہدایت کی کتاب نہیں سمجھا کہ چلو قرآن سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے. اور یہ بڑا ظلم ہے، یہ قرآن ہی قیامت کے دن خلاف حجت بن جائے گا، یہ خلاف کھڑا ہو جائے گا گواہی دینے کے. اللہ تعالیٰ نے ہماری، یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے کتنی دفعہ قرآن کو ختم کیا ہے، کتنی دفعہ ہم نے رٹے مارے ہیں اس کے کتنی دفعہ ہم نے اس کو جو ہے نا اس کے نمبر لیے ہیں، فل مارکس لیے ہیں، یہ نہیں دیکھنا اللہ تعالیٰ نے، یہ دیکھنا ہے کہ کس نے اس کلام سے ہدایت لی ہے. اوکے، یہاں پہ کہیں پہ بھی یاد کرنے کی بات، وہ بہت اچھی بات ہے، آپ حفظ کریں ضرور، کیونکہ جتنا حصہ حفظ ہوگا اتنا ہی عمل میں لانا آسان ہوگا، جلدی یاد آ جائے گا نا. اصل اس کا بھی مقصد کیا ہے، ہم ہدایت لیں، ہمیں یاد رہے گا، ورنہ چیز بھول جاتی ہے. آپ ایک دفعہ پڑھتے ہیں وہ بھول جاتا ہے، جب حفظ ہوتا ہے تو پھر یہ ذہن میں آ جاتی ہے وہ آیت، ہم اس سے رہنمائی لے سکتے ہیں. ان دا اینڈ مقصد رہنمائی لینا ہی تو ہے. ہم سمجھ بھی کیوں رہے ہیں، ہم یہ کیوں سیکھ رہے ہیں لفظی ترجمے اور یہ، تاکہ ہمیں سمجھ میں آنے لگے. اس لیے نہیں کہ بس تراویح میں کھڑے ہوئے ہیں تو وہاں پہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے اور ہم انجوائے کر لیں، ہم تلاوتیں انجوائے کر لیں. نہیں، ہم اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ ہم خود اس کو سمجھ سکیں اور اس کو عمل میں لا سکیں، یہ ہمیں گائیڈ کرے. اور اگر ہم نے سب کچھ کر لیا اور اس سے گائیڈنس ہی نہ لی نا، کوئی فائدہ نہیں، نہ ہمارے یہ سیکھنے کا، نہ بیٹھنے کا، نہ سمجھنے کا، کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، مقصد ہی پورا نہیں کیا. دیکھیں، آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اس سے ملنے کے لیے، ٹھیک ہے، اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کو وہ چائے پانی بھی پلاتا ہے، وہاں پہ وہ آپ کو کوئی اپنا گھر بھی دکھاتا ہے، اور بھی آپ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں اصل مقصد کیا ہے، اگر وہاں پہ چائے بھی مل جائے، پانی بھی مل جائے، اس کا گھر بھی آپ دیکھ لیں، لیکن اس سے نہ ملاقات ہوئی تو مقصد ہی فوت ہو گیا نا. مقصد تھا ملاقات کرنا، باقی چیزیں سیکنڈری تھیں. اسی طرح قرآن کا مقصد ہے ہدایت، باقی چیزیں سیکنڈری ہیں. اگر ہدایت ہی نہ ملی وہ باقی چیزیں تو بے معنی ہو جاتی ہیں. پھر بار بار پڑھنے کا بھی کیوں کہا گیا، جتنی دفعہ پڑھیں گے ظاہر ہے اتنی دفعہ وہ چیزیں ریمائنڈ ہوں گی، ذہن میں آئیں گی، او یہ بھی کرنا تھا، او یہ مجھے بھول گیا تھا، اچھا یہ تھے پرائیویٹ لائف کے احکامات کہ ہم نے ان میں کیسے رہنا ہے، یہ تھے کسی کے گھر جانے کے آداب ہم نے یہ فالو کرنے، یہ سب چیزیں یہ مجھے بھول گئی تھی، چلو اچھا ہے مجھے پھر سے یاد آ گئی. اس یہ مقصد ہے بار بار پڑھنے کا. اور اگر اس سے بھی ہدایت ہی نہ ملی اور قرآن بے قرآن ہم ختم کیے جا رہے ہیں، کیا پا رہے ہیں پھر ہم؟ ایک ریس نہیں لگانی ہم نے قرآن ختم کرنے کی. ہدایت لیں، جو مقصد ہے. وہ بشرا للمؤمنین، اور بشارت ہے، وہ تو ظاہر ایمان والوں کے لیے بشارتیں ہیں اس قرآن میں. جو ایمان کے بغیر ہے اس کے لیے تو عذاب کی وعیدیں، تو وہ یہ تو بشارت تو خالصتاً ایمان والوں کے لیے. لوگ پوچھتے ہیں بہت ڈراوے ہیں قرآن کے اندر، بہت یہ ہیں قرآن میں، بھائی ڈراوے ہیں لیکن ان کے لیے ہیں جو کہ ایمان کے بغیر ہیں. اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہے تو پھر وہ ڈراوے آپ کے لیے بھی ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس کامل ایمان ہے تو پھر آپ کو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ایمان کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا ہوتا ہے ایمان؟ آپ آپ کو ایمان والے کہتے ہیں لیکن ایمان ہے کیا؟ کامل یقین، مکمل یقین. اچھا، مکمل یقین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی شک وقت چل جائے گا اس میں یا نہیں؟ نہیں، شک نہیں چل سکتا. ذرا سا بھی شک آ گیا تو ایمان ختم، ایمان تو نہیں ہے پھر. ایمان تو مکمل یقین کا نام ہے. کن کن چیزوں پہ یہ تو آپ کو پتا ہے، لیکن ایمان کا مطلب تو پہلے پتا چلے نا. یقین واقعی ہے یا پتہ نہیں ہوتا ایسا یا نہیں، پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں. اگر ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر تو نہیں بشارتیں. اور مومن کون ہوتے ہیں؟ مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کون لوگ اللہ کے ہاں اس کیٹیگری میں انکلوڈڈ ہوتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ خود ہی بتائے گا، میں اور آپ نہیں اس کو ڈیفائن کر سکتے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہاں پہ؟ الذین یقیمون الصلاۃ. ہم نے اگر دیکھنا ہے کہ ہم مومن کی کیٹیگری کے اندر لائے کرتے ہیں یا نہیں، تو دیکھیں کہ اس کے بعد جب کامل یقین ہے تو یقیناً انسان نماز بھی قائم کرے گا. قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے تمام نمازوں کو، پانچوں نمازوں کو تمام شرائط کے ساتھ، آداب کے ساتھ، پابندی کے ساتھ پڑھا جائے. جو لوگ دو نمازیں پڑھ لیں تین چھوڑ دیں، چار پڑھ لیں ایک چھوڑ دیں، وہ یقیمون الصلاۃ میں نہیں آئیں گے. یا کبھی پڑھ لی اور کچھ دن بس ایسے ڈاؤن تھے ہم تو ہم نے چھوڑ دی نماز، آج کل بہت بزی ہیں تو اس لیے نماز نہیں پڑھی جائے گئی، تو یہ پھر یقیمون الصلاۃ میں نہیں آ سکتے. ان میں صرف وہ لوگ آئیں گے جو اپنی نمازوں کے اندر پابند ہیں، اور نمازیں بھی ایسے، شرائط کا مطلب کیا ہے، یعنی وضو کی بھی شرائط پوری کرتے ہیں، طہارت کی بھی شرائط پوری کی، پھر اپنی جس ڈائریکشن میں پڑھنی ہے، پھر جو جگہ کا صاف ستھرا ہونا، یہ سب چیزیں ہیں جو اس کی شرائط ہیں، پھر تمام ارکان کو صحیح طریقے سے پڑھنا، اس کے آداب کا خیال رکھنا، ایسے نہیں کہ اپنی مرضی جیسے مرضی ٹکرے مارتے پھر رہے، وہ نہیں. اور یؤتون الزکاۃ، زکات دینا ضروری ہے، زکات کا جب ٹائم آتا ہے تو اکثر لوگ ایسے اس طرح کے کچھ بہانے یا کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس دینی نہ پڑ جائے، یہ تو ہم اس طرح نکال لیں گے، تو اس کو ایسے کر لیں گے، وہ اس طرح کر لیں گے، کچھ نہ کچھ کر کے اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن دیکھیں، زکوٰۃ پلرز آف اسلام میں سے ہے، زکوٰۃ کے مسائل جاننا ضروری ہے، جس جگہ زکوٰۃ لگتی ہو صرف وہیں دی جا سکتی ہے، اپنی مرضیوں سے نہیں خرچ کی جا سکتی کہ نام بھی ہو جائے اور چلو یہ بھی ہو جائے کہ زکوٰۃ ہو گئی. اور زکوٰۃ صاحب نصاب پہ فرض ہے، جو نصاب کو پہنچے، جس کے پاس بھی 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی ہو، اتنا ایک سال تک اس کے پاس یہ اتنا پیسہ اس کے اکول پڑا رہے، یا اور گولڈ وغیرہ اس کے اکول پڑا رہے، تو ایک سال اس کے اوپر گزر جائے تو پھر اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. لوگ سمجھتے ہیں صرف زیور پہ زکوٰۃ ہے، آپ کی جو سیونگز ہیں اگر وہ بھی اتنی بنتی ہیں تو ان پہ بھی زکوٰۃ ہے. ہم سوچتے ہیں نا نہیں بھائی زیور کے اوپر بہت زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، صرف زیور پہ کس نے کہا کہ زکوٰۃ ہے، اور باقی چیزوں پہ نہیں ہے کیا؟ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. جی یقین، یہ ایک اور لیول اوپر ہو جاتا ہے. آخرت پہ اتنا یقین ہے کہ ہر وقت یہ بات ذہن کے اندر ہو کہ مجھے جواب دہی کرنی ہے. وہ نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے سامنے حشر کے میدان میں کھڑے ہیں، ایسے ہی ہمیں وہاں پہ ایک دن کھڑے ہونا. آپ دیکھتے ہیں صحابہ کرام کی زندگیوں کو، وہ کیسی تھی، یقین وہ ہوتا، وہ جا کے جنت اور جہنم تو نہیں دیکھ آئے تھے، مگر حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر میں جہنم کو دیکھ بھی لوں یا میں جنت کو دیکھ بھی لوں، جنت اور جہنم کو دیکھ بھی لوں، تو میرے ایمان میں، میرے یقین میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا. یعنی ہمارے جیسے لوگ تو یہ ہیں کہ ان کے سامنے کوئی چیز آ جائے تو پھر ایک دم یقین کر لیں گے، اچھا اچھا ہاں ایسے، لیکن جب تک سامنے نہیں ہے کوئی چیز اس وقت تک ہم سارے ہلاتے تو رہیں گے، لیکن یقین کا لیول نہیں ہوتا. لیکن ان کو اتنا یقین تھا کہ جیسے کہ انہوں نے دیکھی بھی ہے وہاں پہ، جیسے دیکھ کے آئے ہیں، ایسا ان کو پختہ یقین تھا. یقین جو ہے نا ایمان سے بھی اگلا لیول ہوتا ہے، اگلا درجہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ایمان تو ہے، یقین اس سے بھی آگے. اس کے اندر بھی یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں ہوگی آئے گی قیامت کہ نہیں آئے گی. آخرت جو ہے نا صرف قیامت کا نام نہیں ہے. اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں، آخرت کب سے شروع ہوتی ہے انسان کی؟ جب اس کی موت آ جاتی ہے اس کی آخرت شروع ہو گئی. کیا قبر بھی اس کی آخرت کا ہی حصہ ہے؟ قبر کے بھی تمام مراحل کے اوپر یقین رکھنا کہ قبر کے اندر سوال جواب ہونا ہے، قبر میں انیشل حساب کتاب شروع ہو جائے گا، قبر جو ہے وہ جنت کا باغ یا جہنم کا گڑا بن سکتی ہے، قبر کے جتنے مراحل بتائیں حدیث میں ان سب کے اوپر یقین ہو، پھر جی اٹھنے پہ یقین ہو کہ اس جسم کے ساتھ ہم جی اٹھیں گے، پھر یہ یقین ہو کہ اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، حاضری ہونا ہے، اور میرے میزان میں تلیں گی نیکیاں اور بدیاں، اس چیز کا یقین ہو۔ آپ مجھے بتائیں، اگر ایسا یقین ہو تو ہو ہی نہیں سکتا کہ زندگی پہ فرق نہ پڑے۔ بعض دفعہ یہ یقین تو ہوتا ہے آخرت ہے، مگر پتہ ہی نہیں ہے وہاں ہونا کیا۔ ہم کہتے ہیں ہاں مجھے یقین ہے آخرت ہے، یقین ہے بس، ایک دن قیامت آئے گی، وہاں پہ کیا ہوگا، وہاں پہ کیا مرحلے ہیں، کن سٹیجز سے انسان کو گزرنا، کچھ پتہ نہیں۔ علم صرف اتنا ہے کہ ہاں جی حساب کتاب ہوگا، یہ سب مسلمانوں کو پتہ ہے، لیکن وہ حساب کتاب کو پتہ ہے کیسا سمجھتے ہیں؟ جیسے ہم دکان پہ گئے اور ہم نے حساب کر کے پیسے جیب سے نکالے اور دکاندار کو دے دیے تو اس نے ہمیں چیز دے دی، اس طرح ہم نے بھی جا کے وہاں پہ اپنا کلمے کا کارڈ دکھانا ہے اور امتی ہونے کا اپنا آپ دکھانا ہے کہ ہم امتی ہیں، یہ ہم نے بتا دینا ہے وہاں پہ، تو بس جی ہماری جنت کی انٹری ہو گئی، سمپل ایز دیٹ۔ ہمیں کون روکے گا، ہم امتی ہیں، اتنا کافی نہیں ہے کہ پیدا ہم ہو گئے تھے، ہم نے بڑا احسان کر دیا کہ اس امت میں پیدا ہو گئے، تو یہی ہمارا کارنامہ کافی ہے۔ پھر بعض دوسرے لوگوں کا کیا ہے آخرت کے بارے میں، اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، اس نے تھوڑا ہی پوچھنا ہے ہمیں، وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پوچھتا رہے گا کہ کیا نیکی کی کیا برائیاں کی؟ یہ تو ایسے ہی لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ یہ وہی عقیدہ ہے جو یہود کا عقیدہ تھا آخرت کے بارے میں۔ یہود بھی کہتے تھے کہ وہاں پہ تو کچھ ایسا نہیں ہے، ہماری تو کوئی پکڑ ہونی نہیں، وہ اگر ہو بھی گئی بالفرض اگر ہو بھی گئی تو تھوڑے دن ہم آگ میں رہ کے نکل آئیں گے، یہی ہمارا بھی عقیدہ ہے۔ ہم نے بھی سیم ٹو سیم یہی کر لیا کہ اول تو ہم نے جانا ہی نہیں کبھی آگ میں، ہمارے لیے تھوڑی تو کافروں کے لیے، آپ ایسی باتیں کر کے ہمیں ڈراتے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا، ہمارے لیے تھوڑی جہنم ہے، اگر بالفرض کہیں ہم چلے ہی گئے تو تھوڑے دن میں ہم نے نکل کے جنت میں چلے جانا، تو پھر فکر کس بات کی، تو وہ بڑا آسان کام ہے۔ ایسے یقین تو بڑے اچھے ہیں بھائی، پھر تو صحابہ کیوں روتے رہے خام خام، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ڈرتے تھے؟ ہاں کیوں فرماتے تھے کہ میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جنت میں داخل ہو سکتا؟ کیوں صحابہ راتوں کو ایسے، مطلب جب قرآن کی آیات تلاوت فرماتے تھے تو اللہ کے عذابوں سے ڈر کے زارو قطار رویا کرتے تھے؟ کیا ضرورت تھی؟ اتنا آسان تو جو ہمیں مسئلہ سمجھ آ گیا ان کو نہیں آیا شاید۔ ہاں یہ بات ہم بتانا چاہتے ہیں، ہمیں جتنا آسانیوں کا پتا ہے ان کو تو پتا ہی نہیں تھا۔ تو آج یہ جو ہمارے یہ بے خوفیاں ہیں، نہ ڈر ہوئے میں ہم، یہ اسی وجہ سے کہ آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے۔ اب آپ کسی مسلمان کو پوچھ لیں وہ کہیں گے نہیں یقین تو ہم رکھتے ہیں، ہمیں پتا ہے آخرت آنی ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ کیا یہ ان ساری چیزوں کا یقین ہے؟ اور چونکہ علم ہی نہیں تو بگ ڈیل ہی نہیں لگتی، کہتے ہیں آخرت آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ بھائی جس کو یہ یقین آ جائے نا، پھر اس کی تو دنیا ہی بدل جاتی ہے، اس کی زندگی ہی بدل جاتی ہے، اس کو دنیا کی کامیابی کوئی بڑی بات نہیں لگتی، اس کو یہ ہوتا ہے کہ اللہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، اس کو یہاں کا فیلئر کوئی ایسے نہیں ہوتا کہ دل پکڑ کے بیٹھ جائے، اس کو یہ ہوتا ہے ہائے اللہ تو مجھے آخرت میں فیل ہونے سے بچا لینا، اس کو یہاں کی کامیابیاں آپے سے باہر نہیں کر دیتی کہ یہاں کی کوئی خوشی ملے تو وہ ناچ ناچ کے دیوانہ ہو جائے۔ کیا بھائی مل گیا آپ کو، اتنے ناچ کے دیوانے ہو رہے ہیں، اس کو ایسے وہ پاگل نہیں ہو جاتا خوشیوں میں، اس کی اصل خوشی یہ ہے کہ جس دن اللہ تعالی فرما دے میں تم سے راضی ہو گیا، اور اس کا اصل غم کیا ہوتا ہے، اس کو غم لگتا ہے تو آخرت کا لگتا ہے کہ مجھے نجات ملے گی کیسے۔ اگر یہ چیزیں نہیں آئیں تو اس کا مطلب یقین کامل نہیں ہے، ابھی بھی غلط فہمیوں میں پڑے ہوئے، وہ جو آخرت کا یقین ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بعض لوگوں کے یہ بھی دیکھا گیا آخرت میں ان کا یقین کیا ہے، اتنے زیادہ دنیا میں کھو چکے ہیں کہ آخرت کا یقین کس چیز کا نام ہے وہ ان سے بڑی دور ہے. آخرت کی سوچ, اس کی فکر, اس کی کوئی کنسرنڈ ہونا اس کے بارے میں ان کی یہ ڈکشنری میں نہیں ہے. آپ ان کی زندگی دیکھ لیں, ان کے شوق دیکھ لیں, ان کی فکریں دیکھ لیں, ان کے دھیان دیکھ لیں کس طرف ہیں. سارا دن بس دنیا کے جھمبیلوں میں لگے. ان سے مل کے, ان سے بات کر کے ایسا لگتا ہے کہ کوئی آخرت تو ہے ہی نہیں ہے, سب کچھ یہ دنیا ہی ہے. دنیا کے افیئرز میں خوب سیانے ہیں, بہت نالج ہے. آخرت میں معاملے میں کہتے ہیں یہ نہیں ہمیں اتنا کچھ پتا, یہ مولویوں کی باتیں ہیں, بھائی یہ ہم سے نہ کرو, ہمیں کیا پتا. چھوڑو ان باتوں کو, یہ مولویوں کے رکوس لے نان سیریس لے کے ان باتوں کو جھٹک دیتے ہیں. اگر آپ کرنا بھی چاہیں ان سے بات, ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ باتیں نا کوئی دوسرے پلانٹ کی عجیب سی باتیں. اللہ اکبر. اور زندگی ان کی صرف کھانا پینا سونا پہننا اوڑھنا اور فن کرنا. یہ مسلمان ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں, مگر اس سے آگے ان کی کوئی سوچ نہیں. ان کے لائف سٹائلز بتاتے ہیں, چاہے منہ سے نہیں بولیں, ان کے لائف سٹائل بتاتے ہیں کہ ہمارا آخرت پہ کوئی ایمان نہیں. کون سی آخرت اور کہاں کی آخرت, ہمیں اس سے کیا. ہم یہاں پہ مزہ کر رہے ہیں, ہمارے لیے یہی جنت ہے. ہوتی ہوگی کوئی آخرت, دیکھا جائے گا جب وہاں پہ بھی پہنچیں گے, وہاں پہ بھی ہمیں یہی ملے گا. وہ غرق ہیں یہاں, ان کو فرصت ہی نہیں ہے, ان کو پرواہ ہی نہیں کہ وہ اگلی دنیا کا سوچے. ٹائم کس کے پاس ہے بھائی یہ سوچنے کا, اور نہیں ہمیں کام کرنے کے کوئی دھندے. تو یہ بھی لوگ آج موجود ہیں. ایسے لوگوں کو پھر قرآن ہدایت نہیں دیا کرتا, جو مدہوش ہیں, جن کا یقین نہیں ہے, یا جو خوبصورت اپنے دماغوں کے اندر ایک دنیا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس وہاں پہ تمہارا ایسے ایسے ہم نے ٹکٹ دکھانا اور چل پڑنا. ان کو بھی نہیں ضرورت, ظاہر ہے اس قرآن سے وہ کیوں ہدایت لیں گے. ان کے ہمارے تو کام ایسے ہی بن رہے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے یہاں اس کی پابندیوں کو دیکھنے کی, یا اس کے مطابق عمل کرنے کی, یا اس کے مطابق اپنی زندگی کو مولڈ کرنے کی, ہمیں کیا ضرورت ہے. جس کا سچا ایمان ہوتا ہے نا کافر آخرت کے اوپر, وہ ایک سمجھ لیں فورس ہے جو آپ سے عمل کراتی ہے. جب آخرت پہ ایمان نہیں ہو, یقین نہیں ہو, تو پھر ایسے ہی بے خوفیاں, پھر نہ قرآن سے ہدایت کی ضرورت اور نہ ہی کچھ اس کی طرف آنے کی ضرورت. اسی لیے اکثریت لوگوں کی یہ ہوتی ہے, جب ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ نہیں آتے اس سے ہدایت لینے کے لیے. آتے کہتے ہیں ہم پڑھتے ہی ہیں, گھر میں ہم پڑھ لیتے ہیں, اس میں ہم نے بھی بڑی دفعہ پڑھا ہوا, آپ نے کیا ہمیں بات بتانی. اس لیے کہ آخرت کا یقین نہیں. دیکھیں جس نے راستہ ہی نہ دیکھنا, جو سمجھے کہ میں سیدھے راستے پہ جا رہا ہوں, اس کو آپ کبھی راستہ بتا سکتے ہیں؟ آپ تو راستہ اسی کو بتا سکتے ہیں جو رک کے پوچھے کہ مجھے بتاؤ فلانی جگہ جانے کا راستہ کیا ہے, میں صحیح بھی جا رہی ہوں یا نہیں. جس کو یہ فکر ہو نا, وہی انسان اس قرآن سے ہدایت لیتا ہے. اور جو خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح ہیں, ہم بالکل سیدھے جا رہے ہیں, وہ یہاں سے ہدایت نہیں لیں گے. اس لیے بتا دیا گیا کون ہیں جو اس سے ہدایت لینے والے ہیں, جو اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں, جو زکوٰۃ دیتے ہیں, جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. لیکن وہ لوگ اب دیکھیں, ساتھ ہی جہاں پہ ایمان والوں کی بات آتی ہے تو ضروری اپوزٹ کا بھی ذکر آتا ہے قرآن کریم میں. اچھا اب یہ تو آپ ہمیں پتہ چل گیا نا, یہ ابھی تک کی آیتیں پڑھ کے, کہ اگر ہم نے ہدایت لینی ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ قرآن ویسی کتاب نہیں ہے جیسے کوئی اور بک ہوتی ہے, بس الفاظ معنی یاد کر لیے اور سب آ گیا, ہدایت بھی مل گئی, سب کچھ مل گیا, ہم نے سرٹیفکیٹ لے لیا, کورس ختم کر لیا, ہدایت یافتہ ہو گئے. یہ نہیں ہوگا. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ, بے شک وہ لوگ جو آخرت پر یقین ایمان نہیں رکھتے, ایمان نہیں لاتے آخرت پر, زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ, ان کے لیے خوبصورت بنا دیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال. یہ کون سے اعمال ہیں؟ برے اعمال. ان کی برائیاں ان کو اچھی لگنے لگیں. آخرت کا یقین نہیں تھا تو ظاہر ہی بات ہے کہ برائیاں پھر برائیوں میں پڑیں اور برائیاں اچھی لگیں گی. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں نا برائی میں بڑی اٹریکشن ہے. واقعی برائی اٹریکٹیو ہی لگنے لگتی ہے جب ایمان بالآخرت نہیں ہوتا. اور برائی کیسے اٹریکٹیو بن جاتی ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ برائی پہلے تو انسان کو, ہو سکتا ہے کسی انسان کو بری چیز انسان کی فطرت میں ہوتی ہے کہ وہ اس کو برائی اچھی نہ لگے. اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ برائی, یہ ٹی وی اور ڈراموں اور فلموں اور ان کے اندر اتنی دکھائی جانے لگتی ہے کہ وہ ہمیں اب اتنی بری نہیں لگتی. پھر اس کے بعد ہم کسی دور پار کے بندے کا کوئی واقعہ بھی سن لیتے ہیں کہ وہ بھی یہی کر رہا, تو پھر تو بالکل ہی ایکسیپٹیبل ہو گئی کہ ہاں جی وہ بھی, انہوں نے بھی ایسے کیا. پھر اور قریب کے دوستوں میں بھی ایسی پہنچ گئی وہی چیز, وہ بھی کرنے لگے, تب تو بالکل ہی برائی کی کراہت بالکل ختم ہو گئی. اور اس کے بعد وہی برائیاں بھلائیاں لگنے لگتی ہیں جب وہ اپنے گھروں تک پہنچ جاتی ہیں. تو شروع میں دل میں کڑن ہوتی ہے, لیکن اگر انسان اس برائی کو نہیں روکتا, اس کو اپنے ہاتھ سے روکے, ہاتھ سے نہیں روک سکتا, نہیں ہے طاقت, نہیں کسی کو منع کر سکتے, زبان سے کچھ بول دیں, زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے, تو پھر دل میں تو برا سمجھیں, برائی کو برائی تو سمجھیں. اگر برائی کو برائی سمجھنا بند کر دیا تو وہ پھر ایک دن آپ کے گھروں تک آ جائے گی. یہ آگ کی طرح ہوتی ہے برائی, یہ پھیلتی ہے. جیسے آگ پھیل جاتی ہے, پہلے دور نظر آتی ہے, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ نہیں اس کو وہاں پہ بجھایا تو گھر تک پہنچ جاتی ہے. اللہ اکبر. آج دیکھیں کتنی ساری برائیاں, اللہ تعالیٰ کے کتنے سارے احکامات ہیں جن کو لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ کوئی بری بات ہے. فحاشی کی مجلسیں سجانا, بے پردوں کے گھومنا, سود کھانا, سود کے اوپر چیزیں خریدنا, ان کو کوئی بھی نہیں برا سمجھتا. یہ تو عام ہی ہو گئی کیونکہ سارے ہی کر رہے ہیں. فوش سائن بورڈز لگے ہوتے ہیں, ان کے اوپر سے نظر گزرتی ہے, اب وہ ہم کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں, اب یہ تو کوئی ایسی نہیں ہے. گھر میں ایسے میگزینز آتے ہیں, ان کے اوپر ایسی بے حیائی کی چیزیں ہوتی ہیں, ٹی وی چینلز کے اوپر ایسی چیزیں ہوتی ہیں. کتنی دفعہ ہم ان کو برا سمجھتے ہیں, یا ہمیں اتنی وہ بری لگیں کہ ہم ان کو چینج کر دیں ان چینلز کو, یا ہم اتنی بری لگیں ہم ایسے میگزین گھر نہ آنے دیں, ایسی فحاشی کی مجلسوں کا بائیکاٹ کریں. نہیں, پھر ہم کہتے ہیں مزہ بڑا آیا تھا. تو مزہ اگر آنے لگا ہے تو پھر تو زینت, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے تو مزین کر دی نا, بیوٹیفائی کر دیا, بیوٹیفل لگنے لگی, اچھی لگنے لگی, حالانکہ وہ برائیاں ہیں. اللہ اکبر. اور آج کتنی جگہ مزین ہوئی ہیں یہ برائیاں. اگر آپ لسٹ بنائیں کتنی خوبصورت بنا کے, یعنی گندی چیز ہے اس کو خوبصورت ریپنگ میں لپیٹ کے ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو نہیں, یہ تو آرٹ ہے, یہ تو آرٹسٹ لوگ ہیں, یہ تو ستارے ہیں, فلمی ستارے, وہ سٹارز ہیں ہمارے لیے. اور برائیوں کو مزین کرنا کیا ہوتا ہے؟ اور ہم سوچتے ہیں کہ نہیں, وہ دوسرے لوگوں پہ عذاب آتا ہے کوئی برائیوں میں پڑھ کے, ہمارے اوپر تو کچھ نہیں آیا جب ہم نے یہ مطلب ہمیں نہیں کوئی سزا ملنی کیونکہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, تو ہمیں نہیں یہ کوئی سزائیں وغیرہ ہمارے لیے تھوڑی, یہ تو ہم اور قوموں کے عذاب پڑھ رہے ہیں. حالانکہ اگر انسان غور کرے, کیا یہ سزا کافی نہیں ہے کہ اس کے بعد نماز بھاری لگنے لگے؟ کیا یہ سزا کافی نہیں ہے کہ وہ برائی اچھی لگنے لگتی ہے, دل لگنے لگتا ان مجلسوں میں؟ یہ سمجھ لیں کہ مزین ہو گئی وہ. یہ ان لوگوں کے لیے مزین ہوتی ہے جن کا ایمان آخرت پہ نہیں ہوتا. جھوٹ ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہ لگے, جھوٹ بھی ہمیں ہاتھ کی صفائی لگنے لگے. بے ایمانی کرنا, دھوکہ دینا, وہ اتنا مزین ہو گیا, یہ تو عقل مندی ہے. یہ عقل مندی نہ ہو تو تم بے وقوف تو بزنس کر ہی نہیں سکتا. تو یہ عقل مندی نہیں تمہارے اندر, یعنی اس کو عقل مندی سمجھا جاتا ہے, फ्रॉड करने को, दूसरे को धोखा देने को, झूठ बोलने को, क्या ये सजा काफी नहीं है? ये सजा है, ये अल्लाह की तरफ से सजा होती है कि बुराई खूबसूरत लगने लगती है। ये नाफरमानी की सजा है जो अल्लाह ताला देता है, तो इसको अपने लिए भला समझने की जरूरत नहीं है। समझ लें कि सजा मिलनी शुरू हो गई। अब ये सजा फिर और तरीकों से भी आती है, जब कुरान की मजलिसों में फिर दिल नहीं लगता, कुरान सुनना बोझ लगने लगता है, सजा बढ़ती जाती है। अल्लाह अकबर। अब हम कहेंगे लो उन बेचारों का क्या कसूर है, अल्लाह ताला ने फरमाया ज़य्यन्ना लहुम, हमने खूबसूरत बना दिया उनके लिए, तो बना दिया उनके लिए यानी अल्लाह ताला ने मुज़य्यन कर दिया उनके लिए जो आखरत पे ईमान नहीं रखते। हालांकि आप ये देखें, अल्लाह ताला किसी पे जुल्म नहीं करता। जो इंसान जिस चीज को अपने लिए अच्छा तसव्वुर करने लगता है, जिस बुराई का को इख्तियार कर लेता है, उसके बस में है कि वो उसको छोड़ दे, लेकिन जब उसको वही बुराई एक्सेप्टेबल हो जाती तो अल्लाह ताला उसके लिए वही महबूब बना देता, या फिर उसको वो अच्छी लगने लगती है। कितनी सारी चीजें हैं जो आज अच्छी लग रही हैं, कितने सारे आमाल हैं खूबसूरत हैं, और हम उनको बाकायदा नाम देते हैं कि ये बहुत ब्रॉड माइंडेड है, ये क्या मॉडर्न है, ये फलां है, यानी एक खूबसूरत नाम उनको दे दिए बुराइयों को। अल्लाह अकबर। तो बुराई को बुराई कहना तो दूर की बात है, इतना भी नहीं किया कि बुराई को बुरा समझ ही ले, दिल में ही बुरा जान ले। अल्लाह रब्बी, अल्लाह ताला ऐसी ऐसी चीज से महफूज रखे, क्योंकि जाहिर है जब कोई चीज खूबसूरत ही लगने लगेगी इंसान कहां से तौबा करेगा फिर, जब वो महबूब हो गई, अब अच्छी लगने लगी तो फिर तो इसलाह की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। इसलाह तो इंसान तब करता है ना जब वो समझता है ये मैं बुरा कर रहा हूं, इसीलिए ये चीज अंदर रहनी चाहिए। अगर खुद भी किसी बुराई में पड़ गए उसको जस्टिफाई मत किया करें, नहीं जी तो मैं ठीक कर रही हूं, नहीं जी ये तो ऐसा है, उसके ऊपर इतनी तावीलें मत दें, सोचिए कि ये मैं बुरा कर रही हूं, ये नहीं होना चाहिए, तो कभी ना कभी अल्लाह ताला आपको तौफीक जरूर देगा उसमें से निकलने की। लेकिन अगर हर वक्त इंसान ताबीलें करे, हर वक्त इंसान एक्सक्यूजेस दे और माने ही नहीं कि ये कोई बुरी काम है जो मैं कर रही हूं, तो वो कैसे अपनी इसलाह करेगा। फहुम या माहून, तो वो भटकते फिरते हैं, यानी वो अपनी इसी के अंदर, अपनी इन्हीं बुराइयों के अंदर ही घूमते फिर रहे हैं, इसलाह से गाफिल हैं, इसी में भटक रहे हैं, एक विशेष सर्कल हो जाता है, फिर इंसान उसी के अंदर घूमता रहता है। उलाइक अल्लदीना लहुम सूउल अज़ाब, ये वो लोग हैं जिनके लिए बुरा अज़ाब है, वहुम फिल आखिरति हुमुल अख़सरून, और आखिरत में ये तो बहुत ज्यादा घाटे में होंगे, क्योंकि आखिरत पे ईमान ही नहीं था। बुराइयां तो उनको बड़ी जबरदस्त चीजें लगती थी, बड़ी अट्रैक्टिव लगती थी, बड़ी खूबसूरत लगती थी, तो ऐसों का अंजाम फिर क्या है? या तो पहले तो दुनिया के अंदर ये है कि भटकते फिर रहे हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आती, उसी के अंदर ही है, उससे निकलने का नहीं उनके लिए रास्ता, ये बड़ी सजा है। और वहां पे भी उनके लिए अजाब है, वहां पे भी वो बहुत खसारे में होंगे। खसारा, इंसान $10 का भी खसारा बर्दाश्त नहीं करता, इससे ज्यादा बढ़ जाए तो फिर और ज्यादा दिल एकदम घटने लगता है कि हाय इतने हजार का खसारा हो गया, और सोचें कि जिसका इनफिनिट लाइफ का खसारा हो जाए उससे ज्यादा बड़ा खसारा क्या हो सकता है। इससे क्या पता चला आखरत पे यकीन करना कितना जरूरी है। अगर नहीं यकीन किया, ये कोई मामूली सी बात नहीं है, अगर नहीं यकीन किया तो ये है अंजाम। जब इंसान पे जाहिर है आखरत पे यकीन ना हो, वो क्यों करेगा कोई आखरत के लिए एफर्ट, वो क्यों करेगा बेलॉस होके कोई काम करना, क्यों करेगा? वो कहेगा हमारे पास कोई फालतू टाइम है ये काम करने के, ये तो वो लोग जो फारिग होते हैं वो ये करें, क्या मिलेगा यहां से हमें, कोई डिग्री मिलेगी, पैसे मिलेंगे, क्या मिलेगा इसके बाद, इतने की नौकरी मिलेगी, तो फिर क्यों करें? कोई कुर्सी मिलेगी, कोई शोहरत मिलेगी, कोई वाहवा मिलेगी, फिर तो कर लेते। कहते कुछ भी नहीं मिलना तो फिर हम नहीं करते। जाहिर है जिसका आखरत पे यकीन होगा वो सिर्फ अल्लाह की खातिर और अपने उस दिन को संवारने के लिए कर सकता है। लेकिन आज बताइए कितना परसेंट काम हम अपनी आखरत को संवारने के लिए करते हैं, कितनी जगह हम अपनी कुव्वत, अपनी सलाहियत, अपनी ताकत लगाते हैं कि मेरी आखरत संवर जाए, बस मुझे वहां पे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए यहां पे कोई आ जाए। وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ, और बेशक आप सिखाए जाते हैं कुरान, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा सिखाया गया ये कुरान। अगर ये लोग नहीं काफिर इसकी अहमियत जानते तो ये अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह की तरफ से ये आया, वो रब जो हकीम है, हिकमत वाला और इल्म वाला। हिकमत में हालांकि इल्म भी शामिल है, लेकिन इसको एम्फसाइज करने के लिए दोनों को अलग अलग बयान किया गया। जो भी कुरान में शक करे, जो भी इसको रिजेक्ट करे, वो याद रखे ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई कलाम नहीं है, ये कोई ऐसे ही महज बातें नहीं है जो कोई किसी ने लाके बना के लिख दी है, यह अल्लाह की तरफ से कलाम है। जो सोच ले कि अल्लाह की तरफ से सिखाया गया है, वो तो उसकी हालत ही बदल जाती है इस कलाम को हाथ में पकड़ते। ये अल्लाह का कलाम है, उस अल्लाह तक मेरी तो पहुंच नहीं है, उस अल्लाह से तो नहीं मुलाकात हो सकती मेरी, मगर उसके कलाम से मुलाकात कर रही है। इसीलिए इकरमा, नो डाउट, ये बहुत अंडरस्टैंडेबल बात लगती है, ये जब कुरान खोलते थे तो रोने लगते थे, फरमाते थे ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है। हमें क्यों नहीं कभी ऐसा होता? या तो रब से मोहब्बत में कमी है, या उसके कलाम की कोई अहमियत ऐसी नहीं है। जब देखें जिस जात की अहमियत होगी ना जिंदगी में, उसी के कलाम की भी अहमियत होती है, उसी की बात की भी अहमियत होती है। कभी भी हम किसी ऐसे इंसान को की बात को अहमियत नहीं देते जिस जो हमारी जिंदगी में कोई अहम नहीं है। मसलन आपके नौकर कुछ बोलता रहे तो आपके लिए वो इतना अहम नहीं है, तो उसकी बात भी कोई इतनी अहमियत नहीं रखते। लेकिन मुल्क का सदर कुछ कह दे आपको तो वो बहुत अहम बात होती है, क्योंकि उसकी अहमियत है दिल में। जिसके दिल में अल्लाह की अहमियत होगी, उसके लिए कुरान बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, इससे बढ़ के कोई चीज नहीं है। फिर वो ये नहीं कहता कि मेरे पास टाइम नहीं है इसके लिए। आपको यहाँ का सदर बुला ले अपने पास कि मैंने आपसे कोई बात करनी है, तो आप 10,000 काम भी छोड़ के कहेंगे कि जाएं भाड़ में सारे काम, मैं मुझे फलाने इनवाइट किया, मैं कैसे ना उसके पास जाऊं और उसकी बात सुनूं। रब्बुल इज्जत पुकार है या यो लदीना आमनु, और उनको फिक्र ही नहीं, या तो हमारे अंदर वो ईमान ही नहीं है, या फिर हमें अल्लाह ताला की कदर नहीं है जैसे वैल्यू करनी चाहिए, अल्लाह की वो नहीं है क्योंकि उसकी पहचान नहीं है। वरना कैसे हो सकता था, हम पहचान होते हुए कैसे हो सकता था हम उसके कलाम को अहमियत ना दे और उस पर बहाने बनाए और उसके लिए वक्त ना निकाल सके और उसको अपने लिए बोझ समझे और उसकी बातों को अपने लिए मसला समझे कि ये बातें सुन ली तो पता नहीं क्या हमें करना पड़ जाएगा, हमारी तो जिंदगी मुसीबत बन जाएगी। ये अगर रवैया है तो इसका मतलब वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, उन्होंने अल्लाह की कदर ही नहीं जानी जैसे कदर करनी चाहिए थी।